وارث نے انبیاء ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے دار الافتاء اہل سنت. ابتداءً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا ہر ہر لمحہ قرآن اور سنت کے مطابق, شریعت و طریقت کے مطابق گزرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں قدم قدم پر شرعی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے, اور اس کے لیے الحمدللہ علماء کرام, مفتیان کرام ہماری قدم قدم پر شرعی رہنمائی کرتے ہیں. تو اسی سلسلہ میں ہمارا آج کا یہ پروگرام, آج کا یہ سلسلہ بھی دار الافتاء اہل سنت, جس میں ہماری شرعی رہنمائی کی جاتی ہے. بہت سے پہراؤں پر سوالات مدنی چینل کے ناظرین آپ فرماتے ہیں, اور مفتیان کرام الحمدللہ بڑے احسن انداز میں اس کا تسلی بخش جواب ہمیں عطا فرماتے ہیں. آج ہمارے جو مجیب مہمان ہیں مفتی حسان صاحب, صاحب آپ کو مرحبا کہتے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ استاد محترم مفتی حسان صاحب سے انشاءاللہ سوالات ہوں گے, اور استاد صاحب کے پیارے پیارے جوابات ہوں گے. ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف. ابتداءً ایک ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں.
ہمارا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لوگ کام کے دوران سست ہو جاتے ہیں, کام کے دوران سو جاتے ہیں, تو ان کے شرعی حکم کیا ہے مجھے بتایا جائے.
کام کے دوران سست پڑ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کام کے دوران سونے کی تو ظاہر اجازت ہی نہیں ہے, اور بعض کام تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہی جاگنے کے ہیں, اس میں سونا یہ درست ہی نہیں ہوگا. جیسے چوکیدار کا کام ہے, گارڈ کا کام ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, اور اسی وقت میں وہ سو گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کا سونا یہ بالکل غلط ہے, اور اس کی ڈیوٹی اس نے صحیح طریقے سے نبھائی نہیں, تو اس کی تنخواہ کا بھی وہ حقدار نہیں بنے گا. صحیح. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ جس کو ڈیوٹی پر رکھا جاتا ہے, تو اس کو اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ وہ اس میں سو جائے. تو وہ سوئے گا تو غلط کرے گا. اگر تو وہ پرائیویٹ ادارہ ہے اور مالک کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ بھائی اتنے وقت میں آپ سو سکتے ہیں, تو اتنے وقت میں سو سکتا ہے. اگر اس کی اجازت کے بغیر وہ سویا ہے, تو اس صورت میں اس کو کٹوتی کروانا پڑے گی. اور اگر وہ وقف کا ادارہ ہے, سرکاری ادارہ ہے, تو اب وقفہ ملا ہوا ہے اس کے اندر, اسے جیسے بعض اداروں کے اندر 1-2 وقفہ ہوتا ہے, یا 1.5-2 وقفہ ہوتا ہے, گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے, اس میں اجازت ہوتی ہے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو, کہ وہ کھانا کھائیں اس کے اندر, نماز پڑھیں یا آرام کریں. تو اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ سو جاتا ہے اس وقفے کے اندر, اور اپنے اجارہ ٹائم پر جو نوکری کا ٹائم ہے اس پر وہ اپنی جاب پر پہنچ جاتا ہے, اپنی سیٹ پر پہنچ جاتا ہے, تو ٹھیک ہے اس کا. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ سوئے گا تو پھر اس کو کٹوتی کرانا ہوگی. اسی طرح سستی کرنا, سست پڑ جانا, تو کوئی بھی کام ہو, کہیں بھی آپ جاب کر رہے ہیں, تو کام کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو جو ہے وہ انتہائی چستی کے ساتھ بہت زیادہ کسی کا کام کرنا, اور ایک ہوتا ہے کہ بہت سستی کے ساتھ کام کرنا, سست ہو کر کام کرنا, اور ایک ہوتا ہے معتدل, درمیانہ درجے کا کام کرنا. تو جو بندے پر لازم ہوتا ہے جب وہ کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے, تو یہ اوسط جو درجہ ہوتا ہے, درمیانہ جو درجہ ہوتا ہے, یہ والا معیار پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اوسط درجے کی, درمیانی درجے کی محنت کرے گا. کوئی بہت زیادہ محنت کا اس سے مطالبہ کرے تو یہ بھی اس سے نہیں ہے, اور وہ سستی کرتا ہے تو جتنی اس نے سستی کی ہے اس حساب سے اس کو کٹوتی کروانا پڑے گی.
صحیح جی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ سستی اگر کرتا ہے تو اس کا کیا سلسلہ ہے, اور اگر وہ سو جاتا ہے تو سونے کی تو اجازت نہیں ہے. کہاں پر ہے وہ بعض ادارے جہاں پر اجازت ہوتی ہے, جن کا اپنا ادارہ ہے, اور وہ ورکرز کو اجازت دیتے ہیں, تو ان کے ہاں سونے کی اجازت مل سکتی ہے. بہرحال چونکہ کام کے لیے رکھا ہے تو سونے کی تنخواہ تو نہیں دی جاتی, یقیناً کام کی تنخواہ ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. جی نیکسٹ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ کوئی اسلام بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور فرض کی نماز میں یا سنت میں کوئی بھی جس میں سورت ملانی تھی, اور الحمد و شریف پڑھ کر رکوع میں چلا گیا, رکوع بھی کر لیا اور سجدہ بھی کر لیا, تو کیا اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نماز لوٹانی پڑے گی؟ کیونکہ سورت ملانا کیا ہے, کیا قرات کرنا فرض ہے, تو سورت بھول سے رہ گئی تھی, جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول سے رہ گئی, تو اس سورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا دوبارہ نماز لوٹانی ہوگی؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے.
جی,
فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں, چاہے وہ وتر کی ہوں جو واجب ہیں, چاہے سنت موقع ہوں, چاہے سنت غیر موقع ہوں, چاہے وہ نوافل ہوں, ان میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا, اسی طرح فرض کی پہلی دو رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا, یا تین آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین آیت کے برابر ہو اس کا پڑھنا, یہ واجب ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے اس کو چھوڑے گا
جی
تو پھر اس صورت میں اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی.
صحیح.
اور اگر کوئی بھولے سے چھوڑتا ہے اور رکوع کے اندر چلا جاتا ہے,
صحیح,
تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے پہلے,
صحیح,
اسے یاد آ جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ لوٹ آئے گا.
صحیح.
رکوع میں یاد آ گیا یا اس کو قومے کے اندر یاد آ گیا تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ واپس قیام کے اندر آ جائے, صورت کو ملائے, اس کے بعد رکوع کرے, قومہ کرے, سجدہ کرے اور آخر کے اندر سجدہ صاف کرے گا.
صحیح.
اور اگر اس کو رکوع کے اندر یاد آ گیا کہ مجھ سے سورت چھوٹ گئی ہے,
جی,
یا قومے میں اس کو یاد آ گیا کہ مجھ سے سورت چھوٹ گئی ہے, قومہ کہتے ہیں سجدے اور رکوع کے درمیان کے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو,
جی,
اس میں بھی اسے یاد آ گیا کہ مجھ سے سورت چھوٹ گئی ہے, اب یہ قیام کی طرف نہیں لوٹا, تو چونکہ لوٹنا اس پر واجب تھا, اب جان بوجھ کے اس نے ایک واجب چھوڑا ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر نماز دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوگی. تو جہاں صورت کا ملانا اس کے اوپر لازم ہے اور اس سے بھولے سے وہ صورت رہ جاتی ہے, رکوع کر لیا ہے یا رکوع سے کھڑا ہو گیا لیکن ابھی تک سجدہ نہیں کیا, تو اس پر واجب ہے کہ لوٹ آئے, قیام میں لوٹ آئے اور تلاوت کرے, تلاوت کرنے کے بعد رکوع کرے, پھر اپنی رکعت کو مکمل کرے اور آخر کے اندر سجدہ صاف کرے. اور اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑتا ہے تو پھر اس صورت میں نماز کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی, جس کو لوٹانا لازم ہوگا.
صحیح. نماز جان بوجھ کر اگر کوئی صورت چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی, اس نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال نماز کے حوالے سے, مطلب قضا نمازوں کے حوالے سے, کہ کیا قضاء نمازوں کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہے.
فدیہ جو دنیا سے رخصت ہو چکا,
جی,
اور اس کی قضاء نمازیں رہ گئی تھیں, تو بعض صورتوں میں تو اس کی قضاء کا جو اس کا فدیہ ہوتا ہے وہ دینا واجب ہو جاتا ہے, جبکہ وہ وصیت کر کے گیا ہو اور مال بھی اتنا چھوڑ گیا ہو کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہو,
جی,
تو پھر اس کی نمازوں کا فدیہ دینا ضروری ہوگا.
صحیح.
اور اگر وہ وصیت نہیں کر کے گیا یا اس کے پاس مال ہی نہیں تھا, تو پھر اس صورت میں اگر ورثہ چاہتے ہیں تو اس کی طرف سے اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں.
صحیح.
لیکن زندگی کے اندر کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ نمازوں کا فدیہ ادا کرے.
صحیح.
بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ نمازوں کی قضا ہی کرے گا.
صحیح.
آخر دم تک اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ قضا ہی کرے گا, اور موت آ گئی, مہلت ہی نہیں ملی, تو پھر اس کے اوپر یہی حکم ہوگا کہ اس کے ورثہ اگر اس کی طرف سے فدیہ ادا کرتے تھے تو ٹھیک ہے, ورنہ برحال زندگی کے اندر کوئی شخص اپنی نمازوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا.
صحیح. کال چلائیے گا.
قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, سنت موقعہ اور غیر موقعہ کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا حکم فرماتی ہے؟ یعنی اگر کسی کی عصر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو کیا یہ شریعت میں کہیں حکم ملتا ہے کہ انہیں 40 دن کے اندر اندر ادا کرنا لازمی ہے, ورنہ آدمی نہ ادا کرنے پہ گناہگار ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا.
سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ. سنت موقعہ کا مطلب ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے, جس کے چھوڑنے پر عتاب ہوتا ہے, اور بندہ اگر عادی ہو جائے کہ سنت موقعہ چھوڑتا رہے تو پھر اس صورت میں وہ گناہگار بھی ہوتا ہے اور مستحق عذاب بھی ہوتا ہے. برا کام کرنے والا ہے جو ایک مرتبہ بھی سنت موقعہ کو چھوڑے گا, اساعت کا مرتکب ہوگا اور بار بار چھوڑے گا, تو پھر وہ اس کے اوپر عذاب کا وہ مستحق ہو جائے گا. تو سنت موقعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چاہے سنت موقعہ ہوں چاہے سنت غیر موقعہ ہوں, اگر وہ رہ گئیں اور وقت نکل چکا ہے ان کے پڑھنے کا, تو پھر اس صورت میں ان کی قضا نہیں ہے.
صحیح.
جیسے مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں, یہ موقعہ ہیں.
صحیح.
اگر کسی نے فرض پڑھے اور یہ دونوں رکعتیں اس نے نہیں پڑھی، نہ چار رکعت پہلے کی پڑھی نہ دو رکعت بعد کی پڑھی، وقت نکل گیا، اس نے کیا تو غلط جس پہ وہ توبہ کرے گا، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد کی دو رکعتیں سنت موقعہ ہیں، عشاء کے بعد کی دو رکعتیں سنت موقعہ ہیں، تو اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں اور وقت نکل جاتا ہے تو اب ان کی قضا یہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہیں یہ بھی موقعہ ہیں، اگر کسی کی رہ گئیں تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زہوہ کبریٰ، جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لے۔ اگر اس دن ادا نہیں کر پایا تو پھر یہ اس کی قضا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی قضا بھی لازم نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرے گا تو اب یہ کہ اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، جان بوجھ کے چھوڑی یہ سنت موقعہ، اس کا گناہ اسے ملے گا۔ تو یوں سنت موقعہ یا سنت غیر موقعہ جو ہے ان کو چھوڑنے پر ان کی قضا نہیں ہے، البتہ چاہے سنت موقعہ ہوں چاہے سنت غیر موقعہ ہوں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ سنت موقعہ بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں چھوڑتے، پڑھتے ہیں جی، ان کی عادت ہوتی ہے پڑھنے کی، لیکن سنت غیر موقعہ کے حوالے سے ہماری بہت بڑی تعداد ہے جس کا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ چونکہ سنت غیر موقعہ ہے تو گویا کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے بہت بڑی تعداد کو کہ جس نے عصر کی سنتیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں، عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں اس سے پہلے کی، تو یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو جب کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ سنت ہے تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہ پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا تو وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹ ہو چکا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چلے یہ سنت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں سنت یہ نا فرض و واجب تو نہیں ہے،
ایسے ہی ہے،
موقعہ تو نہیں ہے نا، چھوڑنے پہ گناہ تو نہیں ہوگا، لہذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ طرز ٹھیک نہیں، طرز وہی ٹھیک تھی جو بزرگوں کی ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کو فوری طور پر ادا کرنے کے لیے جستجو کرنی چاہیے۔
ویڈیو کال،
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ عام طور پر مسجدوں میں دو گیٹ ہوتے ہیں جن میں سے بعض اسلامی بھائی اپنے آسانی کے لیے مسجد کو راستہ بناتے ہیں، تو مسجد کو راستہ بنانا کیسا ہے؟
مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے،
صحیح،
حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کس کوئی یہ غلطی کر بیٹھا کہ مسجد کو راستہ بنانے کے لیے مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوا، اب داخل ہو کر اسے احساس ہوا، تو اسے چاہیے کہ مسجد میں ہی رہے اور نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد اس کو مسجد کے باہر نکلنا ہے تو دوسرے گیٹ سے نکلے۔ تو اگر کوئی قصدن اس لیے مسجد میں آتا ہے کہ میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، تو یہ مسجد کو راستہ بنانا ہوا، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد راستے بنانے کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہاں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا، اس گیٹ سے داخل ہوا، نماز ادا کی اس نے اور اس کا مقصد نماز ہی پڑھنا تھا، اب وہ دوسرے گیٹ سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا نکلنا یہ درست ہوگا۔
صحیح۔ ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے مجھ سے، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟
دیکھیں، ایک جو محدثین کی اصطلاح ہے اس کے مطابق تو جو متحقق قول ہے جس پر اکثر علماء ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، اور بسا اوقات اس میں فرق کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاص طریقہ کار ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو اختیار کیا
جی،
تو اس کو سنت کہتے ہیں اور حدیث کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے کام کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریر کو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی چیز کی گئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی
جی،
اس کا منع نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح صحابی کے قول کو، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو، اور تابعی جو ہوتے ہیں ان کے قول اور ان کے فعل، ان کو یہ محدثین کی اصطلاح کے اندر حدیث کہتے ہیں، اور اکثر محدثین کے نزدیک یہی سنت کا معنی ہے۔ باقی اس کے علاوہ سنت کی اور بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ
جی،
کہ جو راستہ ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو جو طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مشروع فرمایا، جس پر آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس پر چلنا ہے، یہ چیز اختیار کرنی ہے، تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔
صحیح۔ بلال بھائی ہیں کشمیر سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہے نماز جنازہ کے بعد ہو، چاہے نماز کے بعد ہو، چاہے نماز استسقاء کے بعد ہو یا کسی اور مقام پر ہو، ہاتھ اٹھانا دعا میں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. اب رہا نماز جنازہ کے بعد دعا کا مانگنا اور اس میں ہاتھوں کو اٹھانا، تو بالکل جائز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگو. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح فقہ حنفی کی معتبر کتابوں کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فعل مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی اور اس پر کسی طرح کا کوئی انکار نہیں کیا گیا تھا. تو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز جنازہ بھی دعا ہے اور اس کے بعد دعا پر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. البتہ اس میں بہت زیادہ طوالت نہیں کرنی چاہیے، لمبی بہت زیادہ دعا نہ مانگے. حکم یہ ہے کہ جلدی جلدی میت کو دفنا دیا جائے. حدیث طیبہ کی روشنی میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جلدی اسے دفنا دیں، تو لہذا اس میں طوالت نہ کریں، دعا جامع مانگے اور متوسط یا مختصر جو ہے وہ مانگیں، بہت لمبی دعا نہ مانگیں.
صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے جواب دیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ جائز ہے، چونکہ نماز جنازہ بھی دعا ہے، اس کے بعد بھی دعا کرنا، دعا پر دعا کرنا یہ جائز ہے. جب بھی اس طرح کا سلسلہ ہو، کسی کی نماز جنازہ کے لیے جانا ہو، تو ضرور اس کے حق میں دعا کریں کہ یہ اس کے اپنے جو مردہ بھائی ہے اس کے ساتھ بھلائی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ بھلائی ہی کرنی چاہیے. لیکن وہی ہے کہ طوالت نہ ہو، لمبا نہ ہو، بہت لمبی دعا نہ ہو، بلکہ جلدی اس میں کی جائے. مصطفی، ایک اور سوال ہے کہ ابھی جس طرح چل رہا تھا کہ ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ عصر کی جو غیر مؤکد سنتیں ہیں اکثر ایک تعداد چھوڑ بھی دیتی ہے، پڑھنے کا ذہن بنا ہے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز عصر کی نماز کا وقت ہے اور تاخیر ہو گئی، اب اگر فرض پڑھتا ہوں تو مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں عصر کی سنتوں کا کیا ہوگا؟
اگر تو فرض شروع کرنے کے یعنی سنتیں پڑے گا، اتنی دیر ہو جائے گی کہ وقت شروع ہو جائے گا مکرو.
جی،
اور فرض جو وہ شروع کرے گا وہ مکرو وقت میں ہی شروع کرے گا، تو پھر تو حکم یہی ہے کہ وہ فرض ادا کر لے.
صحیح.
تاکہ مکرو وقت میں جو نماز ادا کرنا جو مکرو تحریمی ہے، گناہ ہے، اس کے اندر یہ نہ پڑے.
صحیح.
ورنہ یہ کہ اگر اتنا ٹائم ہے کہ مکرو وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ فرض شروع کر لے گا، تو پھر اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ سنت ادا کر کے پھر فرض کی ادائیگی کریں.
صحیح. ایک اور سوال ہے، کیا رات کے وقت گھر یا دکان میں جھاڑو لگا سکتے ہیں؟
جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر جھاڑو بالکل لگائی جا سکتی ہے اور صفائی کو اسلام پسند کرتا ہے. یہ ہوتا ہے، اصل میں بعض بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں کہ جس کی روشنی میں وہ اپنے تجربے کو بیان کرتے ہیں کہ یوں کرنے کی وجہ سے یوں ہوا. تو اب بعض بزرگوں کا یہ تجربہ رہا کہ رات میں بالخصوص کپڑے کے ذریعے اگر صفائی کی جاتی ہے تو گھر میں بے برکتی وغیرہ آتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جبکہ یہ بلا ضرورت ہو کہ خامہ خامہ اس کے اندر وقت گزارنے کے لیے اس انداز میں صفائی کر رہے ہیں. ورنہ اگر حاجت ہے، ضرورت ہے، تو پھر اسلام کا حکم ہی یہی ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے. تو لہذا اس میں اگر جھاڑو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، صفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو بالکل صفائی کرنا چاہیے، گھروں کو، دکانوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے.
صحیح. ایک اور سوال ہے مصطفی کہ قضا نمازیں پڑھ لیں، تو چونکہ یہ ایک گناہ کا کام تھا، گناہ کیا، غلطی ہوئی یا کچھ بھی ہوا، قضا ہوئی نمازیں، کہا کہ اب نمازیں قضا پڑھ لی ہیں، تو وہ جو قضا نمازوں پر وعیدات تھیں تو کیا وہ اب ختم ہو جائیں گی، وہ جو گناہ کا تھا سلسلہ؟
دیکھیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر معافی بھی مانگنا ہوتی ہے اور اس کی تلافی بھی کرنا ہوتی ہے، اور کچھ میں فقط معافی مانگنا ہوتی ہے، تلافی نہیں ہوتی. تو یہ جو قضا نمازیں ہیں، یہ اس میں معافی اور تلافی دونوں ہیں. اللہ پاک سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، جو قضا کا گناہ ہوا ہے اس کی آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ پاک سے معافی بھی مانگنی ہے اور اس کی قضا بھی کرنی ہے. تو صرف قضا نہیں کریں گے بلکہ قضا کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگنی ہے، اللہ پاک سے توبہ بھی کرنی ہے، اور صرف توبہ بھی نہیں، یعنی صرف معافی مانگنا بھی نہیں ہے، استغفار کرنا نہیں، بلکہ ساتھ میں اس کی قضا بھی کرنی ہے. لہذا جب آپ نے قضا کر لی تو اس سے قبل آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے, اور اگر ابھی تک توبہ نہیں کی تو توبہ بھی ساتھ میں کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ معافی اور تلافی دونوں ہو جائے گا.
ویسے مفتی صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن رکھنا یہ تو واجب بھی ہے کہ ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن رکھیں کہ جب توبہ بھی کر لی اور قضا بھی و تلافی بھی کر لی اور معافی بھی مانگ لی, اب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین
رکھیں. بالکل, اصل میں دیکھیں توبہ جب کرے گا بندہ تو یقین کے ساتھ کرے گا
جی
کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا, لیکن ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ امید بھی رکھنی ہے اور خوف بھی رکھنا ہے, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ خوف غالب رہنا چاہیے, اور مرتے وقت نزا کا جو وقت ہو یا اس سے پہلے جو آثار اس طرح کے ہوں یا بہت زیادہ بڑھاپا ہو چکا ہے تو پھر اس وقت اللہ پاک کی رحمت پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے, زیادہ رحمت کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تو یہ تو ہم یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ پاک نے چونکہ توبہ قبول ہونے کا وعدہ فرمایا ہے تو لہذا ہم اس سے مانگیں گے, اس سے توبہ کریں گے, اور اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں معاف فرمائے گا.
صحیح,
لیکن بہرحال ڈرتے رہنا ہوگا,
ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ گناہ جو غلطی جو ہو گئی ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین بھی ہو, امید بھی رکھیں, یقین بھی رکھیں, لیکن ڈر لازمی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس معافی تلافی کرتے ہی رہنا چاہیے. ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ہے مجھ سب, کہا کہ اگر کسی کی قضا نمازیں ہوئی ہیں لیکن یاد نہیں ہے تو اب اس صورت میں کیا کریں, کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟
اس کے لیے ظن غالب کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ کتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں, زیادہ سے زیادہ کے اوپر ذہن کو جمائیں کہ اتنی میری نمازیں قضا ہوئی ہوں گی تو پھر اس کی ادائیگی کریں.
صحیح جی, کچھ کالز لیتے ہیں.
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نابالغ بچہ اپنے پیسے صدقہ نہیں کر سکتا, جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے جب تک کماتا نہیں ہے پھر بھی اسے ماں باپ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں, کیا اب یہ پیسے صدقہ کر سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دے.
جی,
بالغ ہو گیا اور اس کی ملکیت میں والدین نے پیسے دے دیے ہیں, جیسے جیب خرچی کے طور پہ بعض اوقات ملتے ہیں
جی,
ماہانہ ملتے ہیں, ہفتہ میں ملتے ہیں یا روز ملتے ہیں, تو اس کی مرضی ہے, وہ اس سے چاہے تو صدقہ کر سکتا ہے, اور اسے چاہیے کہ صدقہ کرنے کی عادت بنائے. تو والدین نے جب اس کی ملک میں اسے دے دیے ہیں پیسے, رقم دے دی ہے, تو اب اس کی ملک ہے, وہ جس جائز کام میں چاہے, نیک کام میں چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے.
صحیح جی, نیکسٹ کال دیجیے گا.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا جسم مکمل پیرالائز ہے, میرے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں, اور دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائے.
آمین آمین, اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, جلد اللہ پاک آپ کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اگر تو بالکل بھی بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ لیٹ کر آپ نماز ادا کریں, اشاروں کے ساتھ آپ نماز ادا کریں, یعنی نماز معاف نہیں ہوگی. اگر آپ وضو کوئی آپ کو کروا سکتا ہے تو وضو کروا دے, اور وضو بھی نہیں کروا سکتا, لیکن عمومی طور پہ پیراڈائز جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے وضو کروانا ممکن ہوتا ہے کہ اس کو وضو کروا دیا جائے, تو کوئی آپ کو وضو کروا دے اور اس کے بعد آپ اشاروں کے ساتھ نماز ادا کر لیں. اشاروں میں یہ ہوگا کہ اگر تو آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں, اور بیٹھنے کے بعد آپ تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکیں, اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ جھک جائیں اگر یہ آپ کے لیے ممکن ہے تو, ورنہ لیٹے لیٹے بھی اشاروں کے ساتھ آپ کو نماز ادا کرنا ہوگی. تو نماز کے احکام میں مریض کی جو نماز ہے اس کے احکام میں آپ دیکھ لیں, بہار شریعت کے چوتھے حصے کے اندر بھی اس کے مسائل ہیں, یا پھر آپ دارالافتاء سنت میں براہ راست فون پر رابطہ کر لیں تاکہ آپ کی مکمل کنڈیشن معلوم کر کے آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ نے کس انداز میں نماز ادا کرنی ہے. لیکن براہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے, چاہے اشاروں سے نماز ادا کرنے پر آپ قادر ہیں تو بھی آپ کو نماز ادا کرنا ہوگی.
مجھ سب ایک سوال ہے کہ کیا رخصتی کے وقت جو دلہن کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے اور رخصت کیا جاتا ہے اس انداز میں, یہ انداز کیا درست ہے؟
لیکن قرآن ظاہر ہے کہ بابرکت کتاب ہے
جی,
اس کو اللہ پاک نے کتاب مبارکن فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو برکت والی کتاب ہے, تو اس کے ہر انداز کے اندر ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت اللہ پاک نے
جی
رکھی ہوئی ہے. لہذا اگر دلہن کے سر پر یہ قرآن مجید فرقان حمید رکھا جاتا ہے تو اس کی برکتیں اسے حاصل ہوں گی. البتہ اس کی احتیاط تو بہرحال لازم ہوگی کہ جو اٹھانے والا عام طور پہ جو اس کے سر پہ رکھتے ہیں بھائی وغیرہ رکھتے ہیں اور اسی کے سائے میں اس کو رخصت کرتے ہیں, تو اس کا باوضو ہونا یہ ضروری ہے, جبکہ براہ راست قرآن مجید پر ہاتھ لگتے ہوں یا ایسے غلاف کے ساتھ کہ جو اس سے چپکا ہوا ہے ملا ہوا ہے اس سے ہاتھ لگتے ہوں تو باوضو اس نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا ہو، پھر کسی ایسی جگہ سے اس کا گزر نہ ہو کہ جو گندگی والی جگہ ہے، خرابی والی جگہ ہے، تو ادھر سے اس کا گزر نہیں ہونا چاہیے، پھر ویسے ہی بے پردگیاں نہیں ہونی چاہیے، چاہے شادی ہو یا اس کے علاوہ کا موقع ہو، اور خاص طور پہ جب یہ موقع ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو سر کے اوپر رکھ رہے ہیں، تو اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بے پردگی ہو رہی ہو، یا وہاں سامنے گانے بج رہے ہوں، یا جو ہے وہ خرافات طرح طرح کی ہو رہی ہوں، تو ایک طرف تو قرآن سر پہ رکھ کے لے جا رہے ہوں، دوسری طرف پتہ چلے کہ گناہوں کا بازار وہاں پہ گرم ہوا ہوا ہے، تو یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی کہ اس انداز میں قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے، تو بالکل رخصت کرنا چاہیے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پھر پورا کرنا چاہیے۔
مفتی صاحب، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر رخصتی کے وقت جیسے ہی جو دلہن ہے یہ گیٹ پر پہنچتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں چاول دیے جاتے ہیں، اور چینی اور چاول مکس کر کے تو وہ تین مرتبہ یوں پھینکتی ہے اس غرض کے ساتھ، اور کہ بس وہ اپنا رزق اس گھر میں چھوڑ کر جا رہی ہے، اب جس گھر میں جائے گی تو اس گھر میں اس کو نیا رزق ملے گا، تو یہ عمل کرنا کیسا ہے؟
سارے پھینکے گی تو پھر تو وہ ضائع ہو جائے گا،
جی جی،
چینی اور چاول اگر اس طرح پھینکے جائیں گے زمین پر تو اس کو یا تو مٹی سے وہ آلودہ ہو جائیں گے، اس کو سیمنٹ کے استعمال کرنا بھی مشکل ہو جائے گا،
جی،
یا سرے سے وہ بکھریں گے اسی کہ اس کو سیمٹا ہی نہ جا سکے،
بہت ساروں کے پاؤں میں روند دیے جاتے ہیں،
ہاں تو یہ تو ناجائز گناہ ہے، چاول یا چینی پھینک دینے سے اس کا رزق یہاں سے ختم ہو گیا، رزق تو اللہ پاک نے جس کا جتنا جس مقام پر جس وقت لکھا ہے اس کو اسی مقام پر وہ رزق اسی وقت ملے گا،
اللہ،
اور اس پر کئی واقعات موجود ہیں، کئی باتیں اس حوالے سے موجود ہیں،
اللہ،
کہ اللہ پاک نے جس کا رزق جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں اس کو ملتا ہے، تو کیا اس کے بعد وہ کبھی گھر پہ آتی نہیں اپنے؟
یہ بھی ہے،
تو گھر پہ آتی ہوگی نا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے رشتہ اگر ٹوٹ جاتا ہو، کیا ایسے علاقوں میں رشتے ٹوٹتے ہی نہیں ہیں،
ایسا ہے،
اگر ٹوٹ جاتا ہو رشتہ تو پھر کیا کریں گے، وہ رزق وہاں سے نکال کے پھینک گئی ہے تو اب اس کو کسی اور جگہ بھیج دو، ایسا تو نہیں ہوگا نا، تو یہ فضول کی رسم ہے۔
صحیح،
ایک تو یہ ہوتا نا کہ چلو اس میں یہ کہ وہ اس کے سر سے وار کر جو ہے
جی
وہ رکھ دیتے یا صدقہ کر صدقہ دیتے کر اس کو دیتے، تو جی تو چلو ٹھیک ہے کہ کسی کا بھلا ہو جاتا، کسی غریب انسان تک وہ چیزیں پہنچ جاتی کہ اس کو آگے کا جو گھر ہے اس میں جو ہے وہ اچھا رزق ملے، اس کے لیے اچھائی ہو، گھر اس کا سکون والا ہو، امن والا ہو، ان نیتوں کے ساتھ اگر اس کو صدقہ کر دیا جاتا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ضائع کر دینا اور ضائع کر کے پھر یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اس کو اس گھر سے اس کا رزق ختم اور اگلی جگہ پر ملے گا، یہ تو بالکل باطل بات ہے۔
اللہ اکبر، تو یہ جہاں پر اس طرح کی رسومات ہیں ہمیں شرعی رہنمائی لیتے رہنا چاہیے اور شرعی رہنمائی کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، رزق ہے یہ اور اس رزق کی بے حرمتی ہے، کتنے پاؤں میں رون دیا جاتا ہے، رزق کے لیے انسان کہاں سے کہاں تک کا سفر کرتا ہے، بیرون ملک، تو والدین کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کئی کئی دن تک وہ بلکہ سالہ سال تک وہ بیرون ملک رہ کر یا پردیش کاٹ کر یا گھر سے دور رہ کر وہ اس رزق کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں کرتا ہے، اور اسی رزق کی بے حرمتی الامان، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ ایک اسلامی بہن کی نماز پڑھتی ہیں، کہا کہ وہ جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کی ایک چھوٹی بچی ہے جو ضد کرتی ہے، انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، اس صورت میں کیا حل کیا جائے؟
دیکھیں پچاسوں کام وہ کرتی ہوں گی نا، کھانا بھی بناتی ہوں گی
جی،
اور بھی بہت سارے کام وہ کرتی ہوں گی، صفائی ستھرائی کرتی ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس بچی کی موجودگی میں وہ کرتی ہوں گی
جی،
تو بچی کو یا تو کسی کے سپرد کریں، وہاں پر کوئی موجود ہے تو وہ اس بچی کو سنبھالے، ورنہ کم از کم یہ کہ بچی کو کسی ایسے کام میں لگائیں کہ جس میں اس کی حفاظت بھی رہے اور یہ نماز بآسانی ادا کر سکیں، اور کوشش کریں کہ بچی ہی کو نماز سکھا دیں کہ جب ماں نماز کے لیے کھڑی ہو تو بچی بھی ساتھ میں نماز پڑھنا شروع کر دے، تو چھوٹے چھوٹے بچے عام طور پہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو جس طرح دیگر کاموں کا اہتمام کرتے ہیں بچوں کی موجودگی میں تو اسی طرح نماز کا بھی اہتمام یہ باہر صورت برحال کرنا ہوگا، اور اگر تنگ کرتی بھی ہے تو بھلے نماز میں وہ آڑے آ رہی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اس کو آہستہ سے ایک طرف عمل قلیل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔
صحیح، عمل قلیل کے ذریعے اگر بچی آ جاتی ہے تو اس کو سائڈ پر کیا جا سکتا ہے۔ چلیے ایک ویڈیو کال لیتے ہیں جی۔
میرے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران سورہ مبارکہ کی تلاوت بھول جائیں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟
جی،
اب یہ بتائیں نہیں کہ کس سورت کی تلاوت اور کس موقع پر بھول جائیں، اگر تو وہ رکعتیں کہ جن میں سورت الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جیسے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام رکعتوں کے اندر سورت الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، یعنی ایک ایک اس کا جو حرف ہے اسے پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اگر اس میں سے کوئی کلمہ اس کا چھوڑ گیا, کوئی آیت چھوڑ گئی ہے اس کی, تو جان بوجھ کے چھوڑنے کی صورت میں تو نماز ہی دوبارہ پڑھنا ہوگی, بھول سے چھوٹی ہے تو اس صورت میں آخر میں سجدہ صحاب یہ کرنا ہوگا. اور اگر سورت چھوٹنے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ سورت الفاتحہ کے بعد سورت چھوٹ جاتی ہے, تو بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کس مقام پر آپ کی یہ سورت چھوٹی ہے. اگر تو ان مقامات پر چھوٹی ہے کہ جہاں پر سورت کا پڑھنا واجب ہے, اور یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام رکعتوں کے اندر, چاہے سنت موقعہ ہوں, غیر موقعہ ہوں, واجب ہوں, ان تمام کے اندر جو ہے وہ سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے, لہٰذا اس میں چھوٹی ہے, بھولے سے چھوٹی ہے, تو پھر اس صورت میں آخر میں سجدہ صحاب کرنا ہوگا, جان بوجھ کے چھوٹی ہے تو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا.
صحیح. ایک سوال ہے, کہا کہ مرغی کو ذبح کر کے دکاندار فوراً پانی کا جو ڈرم سا ہوتا ہے اس میں فوراً ڈال دیتے ہیں, تو ایسی مرغی کھانا کیسا ہے؟
عمومی طور پر اس کو جو ڈالا جاتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بہتا خون جو ہے وہ اس کے اندر رگوں کے اندر اس کے گوشت وغیرہ کے اندر سرایت کر جائے. تو فتاوی رضویہ شریف میں اور فتح القدیر کے اندر اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ ہلکے گرم پانی کے اندر عام طور پہ ایسا کیا جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے, ایسا نہ کریں.
صحیح.
اور لیکن بہرحال اگر بہت زیادہ گرم پانی نہیں ہے, بہت دیر تک اس کو نہیں رکھا کہ خون وغیرہ اندر جذب کر جائے.
صحیح.
تو اور عام طور پہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں اس کا کھانا یہ حلال ہوتا ہے.
صحیح. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے, کہا کہ مجھے منفی سوچیں بہت زیادہ آتی ہیں کہ یہ انسان کیوں ہے, انسان ایسا کیوں ہے, انسان ویسا کیوں ہے, اور کہا کہ مجھے ان سوالات سے ڈر لگتا ہے, تو ان سوالات سے نجات کیسے مل جائے مجھے ان وسوسوں سے؟
وسوسے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج کریں. علاج اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں, آپ اپنا دھیان دوسری طرف لے جائیں, اور چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, کسی اور کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر دیں, بلند آواز سے اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سوچیں آپ کی دور ہو جائیں گی.
صحیح.
اور سب اس کے لیے آپ امیر سنت کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, وہ رسالہ آپ حاصل کر لیں اور اس کو آپ بکثرت پڑھتے رہیں, یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا, انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا, لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو دوبارہ پڑھیں اس کو.
صحیح.
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس رسالے کی آپ برکت دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپ کے ذہن کے اندر خیالات آ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. باقی اس کے علاوہ باوضو رہا کریں اور نمازوں کی پابندی رکھیں, اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وسوسے آپ سے دور ہو جائیں گے.
آپ باوضو بھی رہیں, نماز پڑھتے رہیں, درود پاک کی کثرت کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل اس سے وسوسوں کا بھی کاٹ ہو جائے گا, وسوسوں کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا. چلیے ایک کال لیتے ہیں. جی
سر, میری عمر 79 ہے, میں نماز میں جو ہے سجدے بھول جاتا ہوں, تو اس کے لیے کیا؟
صحیح.
اللہ پاک آپ کو ہمت عطا فرمائے اور بڑی عمر اللہ پاک آپ کو عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ عطا فرمائے. اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کا جہاں خیال غالب جمتا ہے کہ آپ نے ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدے کیے ہیں, تو جہاں آپ کا ذہن جم رہا ہے آپ اسی کے مطابق عمل کریں. آپ کا ذہن جمتا ہے کہ یہ دو ہیں تو آپ دو سجدے رکھیں, ایک ہے تو پھر ایک سجدہ رکھیں, اور اگر آپ کا ذہن کسی طرف بھی نہیں جم رہا تو پھر آپ کم کو لے کر آئیں, یعنی ایک سمجھیں, ایک سجدہ اور کر لیں, اور آخر کے اندر آپ سجدہ صحو ادا کر لیں.
صحیح. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ یا اللہ میری توبہ, اس طرح معافی مانگنا کیسا؟
معافی مانگ سکتے ہیں اس طرح, لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کی توجہ بھی ہے یا نہیں ہے. توبہ جو اصل ہے وہ بنیادی اعتبار سے ندامت کو کہتے ہیں, کہ بندہ واقعی اپنے گناہ پر نادم ہو, اللہ پاک سے اس کا استغفار کرے, معافی مانگے کہ اللہ عز و جل میں توبہ کرتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ میں نے یہ کام آئندہ نہیں کرنا. تو بنیادی اعتبار سے توبہ کے یہ تین رکن بنتے ہیں, اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا, نادم ہونا, اور پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرنا, معافی مانگنا, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. اور جہاں پہ تلافی ہے,
صحیح,
جیسے نمازوں کی قضا ہے, روزے کی قضا ہے, زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی ہے, اور اسی طرح جو حقوق العباد کے معاملے ہیں, تو بندے سے معافی مانگنا اور اس کے جو حقوق دبائے ہوئے ہیں اس کو ادا کرنا یا اس سے معاف کروانا, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو جب یہ تلافی کر لیں گے اور یہ تین ارکان پورے کر لیں گے, تو اس سے بھلے پھر آپ یا اللہ توبہ کہیں اور اس وقت آپ واقعی شرمندہ ہوں, نادم ہوں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور یا اللہ توبہ آپ کہہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے یہ توبہ ہو جائے گی.
صحیح.
لیکن آپ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں اور یا اللہ توبہ کر رہے ہیں, تو پھر تو اس سے کچھ نہیں ہوگا.
مفتی صاحب یہ جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو یہ بھی ارشاد فرما دے کہ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی انجان افراد کا حق دبا لیا. مثال کے طور پر گاڑی والا ہے اور وہ کسی کا کرایہ دبا لیتا ہے اور جان بوجھ کر اس پیسے تو 1000 کا نوٹ لیا اور اس میں سے 600 روپیہ واپس کرنا تھا لیکن اس نے واپس جان بوجھ کر نہیں کیا اور دبا لیا اور وہ بھی بھولے سے چلا گیا. اس طرح کی کئی مثالیں بن سکتی ہیں. انجان افراد کا حق دبا لیا, اب
یہ ہے کہ حتی الامکان ان تک پہنچنے کی کوشش کریں,
صحیح
کہ معلومات لے, سوچے کہاں اس کا دبایا تھا, ڈھونڈے اس کو جتنا اس کے بس کے اندر ہے,
صحیح.
اور اگر اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے اسے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے,
صحیح.
کسی شرعی فقیر کو وہ صدقہ کر دے اور امید رکھے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان دونوں کے درمیان صلح فرما دے گا.
تو یہ مصحف کبھی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یوں صدقہ کریں گے تو وہ صدقے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے.
وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ہے سود کی رقم نعوذ باللہ کسی کے پاس آ گئی تو پھر اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو اصل مالک کو لوٹا دے اور یہی بہتر ہے, اور اگر اصل مالک کو نہیں لوٹایا کسی شرعی فقیر کو دیتا ہے, یا اصل مالک مل ہی نہیں رہا نہ اس کے ورثہ مل رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں جو شرعی فقیر کو دے رہا ہے تو وہاں پر یہ نیت کرے گا کہ میں بغیر ثواب کی نیت کے یہ صدقہ کر رہا ہوں.
صحیح جی, کال دیجیے گا.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میں نے ایک مہینہ پہلے بیچنے کے لیے موبائل خریدا, تقریباً وہ 5000 روپے کا تھا. اب ایک مہینے کے بعد مارکیٹ میں اس کا ریٹ 6000 ہو گیا, تو میں 6000 روپے کی وہ 6000 کا موبائل میں بیچ سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہوگی شرعاً؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
جی
دیکھیں, اسی وقت اگر وہ 6000 کا ہو جاتا ہے تو بھی آپ اسے بیچ سکتے ہیں,
صحیح.
اور ابھی 6000 کا اور اس کو آپ 10000 کا بیچتے ہیں تو بھی بیچ سکتے ہیں,
صحیح.
لیکن اس میں کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کی چیز ہے, آپ بغیر دھوکہ دیے, بغیر جھوٹ بولے اس کو بیچ رہے ہیں تو آپ اسے مہنگا بیچ سکتے ہیں, اور مارکیٹ ویلیو میں اگر وہ 6000 کا ہے تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دھوکہ دیں اس کو, یا اس کو کہیں کہ یہ ہائی اتنے کا حالانکہ وہ اتنے کا نہ ہو, یا میں نے لیا اتنے کا ہے, یا اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو آپ نے چھپا لیا ہے, تو وہ ایک الگ میٹر ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی. لیکن ایک چیز ہے, جو آپ نے 5000 کی لی تھی اب وہ اتفاق سے 6000 کی ہو گئی, تو چاہے ایک مہینے کے بعد بھی ہو چاہے اسی وقت ہو گئی ہو, آپ کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں.
لیکن مفتی صاحب یہاں پر گزارش یہ ہے کہ میری چیز ہے, اب موبائل میں نے لے لیا ہے, 5000 کا لیا ہے, اب میری ہو گیا, میں جتنے چاہے جتنے کا مرضی ہے بیچوں, 10000 کا بیچوں, 20000 کا بیچوں, چیز ہے 5000 کی, مارکیٹ میں وہ تقریباً 6000-5000 اس کی ملتی ہے, لیکن میں 10000 کی بیچوں, 20000 کی بیچوں, مطلب منافع کی کیا شریعت میں حد ہے یا جتنا چاہے منافع مرضی رکھ لیں؟
دیکھیں موبائل تو عام طور پہ کوئی اتنا مہنگا لے گا نہیں آپ سے 5000 کا, لیکن اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ موبائل مارکیٹ کے اندر 5000 کا مل رہا ہے تو آپ سے جا کے وہ 20000 کا لے گا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سید زادے ہیں, شاہ صاحب ہیں, تو آپ کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے کہ مبارک ہاتھ لگے ہوں تو لے لیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسی چیزوں کے اندر کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, جیسے میڈیسن ہے
جی
وہ ہو گئی شارٹ ہو گئی تو اب اس کو مہنگا کر دیں گے, یا اناج ہے
جی,
کھانے پینے کی چیزیں ہیں, فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں, ان کو کر دیتے ہیں مہنگا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو خریدنے پر بندہ مجبور ہوتا ہے, سبزیاں ہیں یا اناج ہے, دودھ وغیرہ ہیں, یہ وہ ضروریات کی چیزیں ہیں کہ جن کو بندہ روز یا ہفتے کی بنیاد پر خریدتا ہے. تو اب ان چیزوں کو مہنگا کر دینا اور بندے کے لیے اس میں دشواری پیدا کر دینا, تو ایک تو جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اس کے احکام جداگانہ ہیں, اور وہ کب ہوتی ہے اس کی شرائط بھی دوسری ہیں. لیکن ہر صورت میں مسلمان کو نفع پہنچانا چاہیے, کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے حق میں ایک نرم دل رکھنے والا ہو, نرم گوشہ رکھنے والا ہو, منافع لیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر سامنے والا تکلیف کے اندر آ جائے یا مسلمان تکلیف کے اندر آ جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حد نہیں رکھی شریعت مطہرہ نے, سوائے بعض صورتوں میں کہ جب کہ قانونی مسائل کچھ آتے ہیں وہاں پر پھر حد مقرر کی جاتی ہے, لیکن بہر صورت سامنے والا جو ہے اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں اور اتنا منافع لیں کہ جو اس کے لیے ضرر کا سبب نہ بنے.
وہ سب بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ قانونی اعتبار سے بھی تقریباً لمٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنا منافع لینا ہے, لیکن اب مثال کے طور پر ایک چیز ہے وہ 50 روپے کی ہے اور حکومت کی طرف سے ہے کہ آپ 60 روپے کی بیچیں, اگر کوئی 70 روپے کی بیچ رہا ہے تو
تو کیا اب اس کا یہ عمل کیسا؟ اب وہ خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ ادارے والے آ جائیں گے پکڑ بھی لیں گے.
دیکھیں عزت تو بچانا ہی لازم ہے مسلمان کے اوپر کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کرے گا. اور بسا اوقات اصل میں منافع خوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب حکومت کی طرف سے جو پابندی ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے اور اس کی پابندی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, اور حاکم وقت کو ایسے موقع پر اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس پر قدغن بھی لگا سکتا ہے اور جو پابندی ہے وہ لگا بھی سکتا ہے. تو اب ایسا تو بہت ہی کم ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا اس طرح نفع ہو, وہ بہت بڑے بڑے جو ہے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. تو بہرحال جو حکومت کی طرف سے پابندی ہے اس کو اگر وہ شریعت متحرک کے خلاف نہیں ہے تو اس کی پابندی کرنا چاہیے, کیونکہ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کرے گا. کیونکہ اب پکڑا گیا مثال کے طور پر تو اب دو ہی صورتیں ہوں گی, یا تو ذلیل ہوگا, اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا, رسوا ہوگا, سب کے سامنے گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو لے کر جایا جائے گا, یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ رشوت دے گا, اور یہ دونوں صورتیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں.
صحیح محمود صاحب, ایک چونکہ قضا نوازوں کے حوالے سے شروع سے ہمارا چل رہا تھا, انہوں نے قضا نوازوں کے حوالے سے پوچھا کہ بالغ ہونے کا معلوم نہیں تو قضا نوازوں کا حساب کیسے لگائیں؟
معلوم نہیں ہے تو مرد ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 12 سال کی عمر سے حساب لگائیں, اور عورت ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 9 سال کی عمر سے حساب لگائیں. یعنی ہجری سن کے اعتبار سے جو مسلمانوں کا سال کہلاتا ہے اس کے حساب سے وہ حساب لگائیں کہ کب وہ 12 سال کا کب ہوا تھا, عورت جو ہے وہ 9 سال کی کب ہوئی.
صحیح. ایک اور سوال ہے, کیا مسجد کی بنیاد تارا دیکھ کر رکھنی چاہیے؟
ایسا کچھ نہیں ہے, مسجد کی بنیاد کے لیے کوئی اس طرح کا وقت مقرر نہیں ہے. جب بھی اللہ پاک اس بات کی توفیق دے تو مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے, اور جلد سے جلد کرنی چاہیے. نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کام میں حکم یہ ہے کہ اسے جلدی کرنا چاہیے.
ویسے بھی یہ مفتق ہوتا ہے نا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں جی اس کا نام رکھنا ہے تو ستارہ نکال لیں آپ, تو پھر اس پر دیکھیں کون سا.
بالکل غلط ہے, ستارہ تو نہیں نکالنا, بس میں یہ ہے کہ تاریخی کچھ نام ہوتے ہیں
جی,
لیکن وہ حروف تہجی اور حروف ابجد کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں, اور وہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی, اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی. نام جب رکھنا چاہیے تو وہ بزرگوں کی نسبت سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, بچی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی نسبت سے, ازواج مطہرات کی نسبت سے, صحابیات کی نسبت سے رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن کے سوالات ہم شامل نہیں کر سکے ان سے معافی کے خواستگار ہیں, چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہماری کمی کوتاہی کو اللہ پاک معاف فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.